الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں فرشتوں پر ایمان زیر بحث ہے. فرشتے کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ ان پر ایمان کو ایمانیات میں شامل کر دیا گیا، یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان لائیں. اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے نقطہ نظر کو سمجھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ان فرشتوں کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا بیان کرتا ہے. میں نے لکھا ہے ان کے جو فرائض اور ذمہ داریاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: ایک، وہ خدا کا حکم اس کی مخلوقات میں جاری کرتے ہیں. یعنی یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوقات کے لیے جو حکم نازل ہوتے ہیں، یہ ہر نوعیت کے احکام ہیں، یہاں کوئی تخصیص نہیں کی گئی. ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے، لیکن اس کائنات کا نظم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام صادر ہوتے رہتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے پابند کیا گیا ہے کہ ہم یہ بھی مانیں کہ خلق اس کی ہے، اور یہ بھی مانیں کہ امر بھی اسی کا ہے. الا لہ الخلق والامر، یعنی وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے بلکہ براہ راست اس پورے عالم کا نظم بھی چلا رہا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اس نے بنایا اور بنانے کے بعد غیر متعلق ہو گیا، بلکہ اس وقت بھی براہ راست نگرانی کر رہا ہے. یہ نگرانی جن ہستیوں کے سپرد کی گئی ہے، پھر احکام جاری ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں پہنچتے ہیں، پھر وہ احکام نافذ ہوتے ہیں. وہ جمادات کے لیے کیا ہیں، وہ نباتات کے لیے کیا ہیں، وہ حیوانات کے لیے کیا ہیں، ان کی تفصیلات تو ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے معاملات کی کس طرح سے نگرانی ہو رہی ہے، اس کی ایک تصویر پردہ اٹھا کر، جس کو عام تعبیر میں واقعہ خضر کہا جاتا ہے، اس میں کھینچی گئی ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ایک پیغمبر کو پردہ اٹھا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے کس طرح ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت نظم عالم چل رہا ہے، عام طور پر وہی قوانین فیصلہ کن ہوتے ہیں، لیکن انسان جیسی مخلوق کو جب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے، تو یہاں نگرانی کس نوعیت کی ہے، یہاں خیر و شر کے معاملات کو کس طرح براہ راست دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے کہ ایک ملاح جو اپنی کشتی لے کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ان کے فرشتے اس میں بھی بعض چیزوں کی تنفیذ کر رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکا پیدا ہو گیا ہے، ان والدین کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے جو نیکی اور شرافت کا نمونہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمایا ہے، لیکن چونکہ اندیشہ ہے کہ وہ ان کے لیے شر کا باعث بنے گا، تو وہاں کس طرح کی مداخلت ہوتی ہے؟ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ابتلاء کا قانون بنایا ہے اس کے تحت مداخلت بھی ہو جاتی ہے، تو اس مداخلت سے بھی پردہ اٹھا کے بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، یعنی یتیموں کا مال ہے، زمین میں مدفون ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو شب و روز ہمارے گرد میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سب کون کر رہے ہیں؟ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جس کی ملاقات سیدنا موسیٰ سے ہوئی. یہی صورتحال گویا ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ خدا کا حکم اس کی مخلوقات میں جاری کرتے ہیں. یعنی یہ خدا کا حکم وہ بھی ہے کہ جو عام قوانین کے تحت جاری ہے، اور وہ بھی ہے کہ جو خاص طور پر کہیں جاری کیا جاتا ہے. اس کو بیان کیا ہے سورہ قدر میں، 97 سورہ ہے، 4 آیت ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں. یعنی ایک رات کی خبر دی گئی ہے جس میں معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں, انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ میری مخلوقات کے ساتھ یہ اور یہ معاملہ ان اصولوں کے تحت ہوگا اور وہ اس کا نفاذ کرتے ہیں. دو, وہ جس طرح حکم لے کر اترتے ہیں اسی طرح بارگاہ خداوندی میں پیشی کے لیے عروج بھی کرتے ہیں. یعنی یہ اترنے کا معاملہ بیان ہوا, وہاں سے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا, ہدایت ملی, وہ لے کر آئے کہ بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں, گویا پیشی ہوتی ہے. تنفیذ کے لیے جو معاملات سپرد کیے گئے تھے ان کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہی احکام دے دیے جاتے ہیں. تو اس کو بھی بیان کیا ہے اور یہ سورہ معارج میں بیان کیا ہے. یہ 17ویں سورہ ہے, اس کی 4th آیت ہے. تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی متا دیتے ہیں. انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو یوم یا دن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے, فرشتوں کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور ہمارے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. تو ہمارے لحاظ سے تو یہ 24 گھنٹے کا دن ہے, لیکن فرشتے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ یہاں کی زمین کی رپورٹس یہ کوئی 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے جس میں پیش کی جاتی ہے ہمارے حساب سے. تیسرے, وہ نبیوں پر وحی نازل کرتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. یہ سورہ نحل ہے, 16ویں سورہ اور 2 آیت ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے. یعنی اب رسولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ نبیوں پر وحی نازل کرنے کے لیے فرشتے ہی آتے ہیں, اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, لہٰذا مجھ سے ڈرو. ایک جملے میں گویا پورے پیغام, پورے میسج, پوری ہدایت کا خلاصہ بیان کر دیا. یعنی جیسے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہی تنہا اس کائنات کا مالک, خالق, معبود ہے اور اسی سے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے, تو گویا پورے کے پورے پیغام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ یہ پیغام ہے جس کو لے کر وہ نبیوں کے پاس آتے ہیں اور پھر نبی آگے پہنچاتے ہیں, جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے.
سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے دنیا کے حساب سے,
تو یہ نہیں کہا گیا کہ 1,000 سال ایک دن کے برابر ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دن میں ہوا تو یہ دن تمہارے دن نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دن 1,000 سال کے بھی ہوتے ہیں, بعض معاملات میں 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. یہ بتایا گیا.
صحیح, میرا بھی اس میں اسی میں ایک سوال یہ تھا کہ 50,000 سال کی رپورٹ فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں obviously وہ 50,000 سال کا پورا پلان دے دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے آگے جا کر کے. تو وہ 50,000 سال لگتے ہیں ہمارے حساب سے, 50,000 سال کا اللہ تعالیٰ کا پلان وہ ایک ہی وقت میں مقرر ہو جاتا ہے,
یہی معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس دوران میں بھی ہدایات آتی رہتی ہیں, اس کی نفی نہیں ہوتی اس سے. یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ جب ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں تو براہ راست رابطہ بھی رکھتے ہیں, معلوم بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اس دوران میں وہ اب ضروری چیزیں سونپ دی جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. عام قوانین ہیں جو ایک بار بنا دیے گئے چل رہے ہیں, یعنی پانی اپنی سطح ہم بار رکھ رہا ہے, آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی وجود میں آ رہا ہے, تو عمومی قوانین چل رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے بہت سے معاملات ہیں کہ جو فرشتوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں, وہ آ کے ان کے لحاظ سے ان کا نفاذ کرتے رہتے ہیں. کچھ معاملات جن میں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں رابطہ پیدا کر لیتے ہیں, پیغمبروں کی موجودگی میں تو اس رابطے کے بہت سے شواہد روز ملتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ہی معاملات ہوتے ہیں. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اپنے پیمانوں پر قیاس نہ کرو. یہ کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی, یعنی وہ نبیوں پر وحی نازل کرتے ہیں, قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی بالعموم جبریل امین لے کر آتے ہیں، یعنی اللہ کے دوسرے فرشتے بھی پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی بالعموم جبریل امین لے کر آتے ہیں. فرشتوں میں وہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقرب ہے، یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. جیسے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت دی، پھر یہ بتایا کہ ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کو ہم نے کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں سے ممتاز رکھا ہے. تو فرشتوں میں جبریل امین کی یہی حیثیت ہے، بڑی غیر معمولی حیثیت. خدا کی بارگاہ میں انہیں براہ راست رسائی حاصل ہے، یعنی وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں. ان کے اور صاحب عرش کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، غیر معمولی مقام ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی اور ہستی، کوئی اور مخلوق ہے جس سے وہ رابطہ کرتے ہیں، نہیں، براہ راست صاحب عرش سے حاصل کرتے ہیں. قرآن میں انہیں صاحب قوت، مطاع اور امین بھی کہا گیا ہے، یہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ بڑے صاحب قوت ہیں. اور ملائے اعلیٰ میں، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ براہ راست بادشاہی فرما رہے ہیں، وہاں پر ان کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امین ہے. قرآن میں انہیں صاحب قوت، مطاع اور امین بھی کہا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ اس کے لیے تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے بھرپور ہے. یعنی ان کو صاحب قوت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہیں کہا گیا، بلکہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں وہ پوری طاقت رکھتے ہیں. جب کوئی آدمی امانت دار ہے اور امانت دار ہونے کے ساتھ قوت بھی رکھتا ہے کہ امانت کی حفاظت بھی کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، تو گویا یہ پوری شخصیت کا تعارف ہو جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے قرآن میں کہ جب بچیوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قوی و امین، یعنی یہی دونوں صفات بیان کی. قرآن میں انہیں صاحب قوت، مطاع اور امین بھی کہا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ اس کے لیے تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے بھرپور ہیں. لہٰذا یہ کیوں بیان کیا قرآن نے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی انہیں، یہ آسمان سے کوئی چیز نہیں آئی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ خود گھڑ لیتے ہیں، یا جنات نے ان کو الہام کر دیا ہے، یا یہاں سے وہاں سے اچک لیتے ہیں جس طرح کے کاہن لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جبریل امین کا معاملہ یہ نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوت یا ارواح خبیصہ انہیں کسی بھی درجے میں متاثر یا مروب کر سکیں، یعنی کوئی جن ان سے کوئی چیز اچک لے، راستے میں کوئی اور مخلوق ان پر اثر انداز ہو جائے، یا خیانت پر آمادہ کر لیں، یا خود ان سے اس وحی میں کوئی اختلاط یا فرو گذاشت ہو جائے. تو یہ جو کہا کہ صاحب قوت ہیں، مطاع ہیں، امین ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی سے متاثر ہو جائیں، کسی سے مروب ہو جائیں، خیانت کرنے لگ جائیں، یا کوئی اختلاط، کوئی فرو گذاشت ہو جائے. اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، یہ ضمانت دی گئی ہے قرآن مجید میں.
اشرف المخلوقات کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، تو اس سے کیا قرآن میں اس کی تائید حاصل ہوتی ہے اس چیز کو؟ کیونکہ فرشتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا خاص مقام ہے، تو کیا یہ اس کانسیپٹ کی تائید کہیں قرآن میں پائی جاتی ہے؟
نہیں، اس کی کوئی تائید قرآن میں نہیں پائی جاتی، اس کے برعکس ہے. قرآن مجید نے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اشرف المخلوقات کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے.
بائی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو جبریل علیہ السلام مطلب ان کا مرتبہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے کہ جب سارے فرشتے ہی ایک ہی کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے؟ وہ
مرتبہ تو اس لحاظ سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ کیا دی گئی ہے. یعنی اگر فرشتوں میں ان کی حیثیت ایک سردار کی ہے، ان کا حکم وہاں مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بھی بہت سے معاملات ان کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو ظاہر مرتبہ تو ہو گیا. ہم انسان ہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن اگر کسی بادشاہ نے آپ کو مقرب بنا لیا ہے تو پھر آپ کا مرتبہ تو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، ان کو کیا تقرب حاصل ہے، وہ کہاں سے لیتے ہیں اور باقی معاملات کیسے ہوتے ہیں, اس پہلو سے مرتبہ بیان ہوا ان کا. اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. ارشاد فرمایا ہے, علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کو بیان کیا ہے, یہ سورہ نجم ہے, 53 نمبر سورہ ہے اور اس کی 5 سے 10 آیات میں یہ بیان ہوا ہے, اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے. یہ جبریل امین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بڑا صاحب کردار, بڑا صاحب حکمت ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ کیا مقام ہے ان کا. چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا, پھر قریب ہوا اور جھک پڑا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف, جو وحی کی, یعنی یہ بتایا کہ یہ وحی اس طرح ہوتی ہے. اب جبریل لے رہے تھے اور آگے پیغمبر کی طرف منتقل کر رہے تھے. اس کے بعد چوتھی چیز, وہ انسانوں کے علم و عمل کی نگرانی کرتے اور ان کا دفتر عمل محفوظ رکھتے ہیں. یہ ایک اور کام ان کا بیان ہوا ہے کہ جو نگرانی ہو رہی ہے ہماری, اس میں بھی ان کا ایک کردار ہے, اور جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں. اس کو قرآن مجید نے سورہ انفطار میں بیان کیا ہے, یہ 82 سورہ ہے, 10 سے 12 آیت. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. دراں حال ہے کہ تم پر نگران مقرر ہیں, بڑے معزز لکھنے والے, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یعنی گویا ہمارے اعمال کو لکھنے کا کام بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. سیاق و سباق سے. 5, وہ لوگوں کے لیے بشارت اور عذاب لے کر اترتے ہیں. یعنی پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ وہی لے کے آتے ہیں, بشارتیں بھی ان کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہی ہے کہ جو آ کے پھر بستیوں کو الٹ دیتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے بشارت اور عذاب لے کر اترتے ہیں. اس کو سورہ ہود میں بیان کیا ہے, یہ 11 سورہ ہے, 69 سے 70 آیات میں ہے. وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے, یعنی عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو راستے میں وہ پہلے ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام. اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے, انہوں نے کہا سلامتی ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا. یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ مہمان آئے ہیں, تو انہوں نے ایک بچڑے کا گوشت ان کے لیے بھون کر پیش کیا. لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. یعنی ابراہیم کو یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں میرے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہو رہا, فرشتے ایسے عام طور پر نہیں آتے. تو انہوں نے تسلی دی کہ آپ کے لیے بشارت لے کر آئے ہیں لیکن عذاب قوم لوط کے لیے. تو گویا دونوں پہلو ایک ہی جگہ پر بیان ہو گئے. سورہ ہود کی اس آیت سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے انسانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی طرح کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری ضرورتوں سے اس کے باوجود منزہ رہتے ہیں. یعنی صورت اختیار کر لیتے ہیں, ہم ان کو اسی صورت میں دیکھتے ہیں, ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری طرح کے انسان ہیں, لیکن وہ انسان نہیں ہوتے. اس لیے یہ نہیں کہ کھانے بھی لگ جائیں, پینے بھی لگ جائیں, رفع حاجت کی بھی ضرورت پڑے, نہیں, ان بشری کمزوریوں سے اس کے باوجود منزہ رہتے ہیں. 6, وہ خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے اور زمین والوں کے لیے اس کے حضور میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی یہ دونوں کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جب زمین پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے خطائیں ہو رہی ہیں، لغزشیں ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مغفرت کی دعائیں ظاہر ہے کہ اسی اصول پر ہوتی ہیں جو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب بندہ اپنے لیے مغفرت چاہتا ہے تو پھر اللہ کے رسول بھی اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں اور فرشتے بھی مغفرت چاہتے ہیں. وہ خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے اس کے حضور میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سورہ شورا کی یہ 42 سورہ ہے، 5 آیت ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں بھی تنبیہ کر دی کہ مغفرت اسی نے دینی ہے اور بخشنا اسی نے ہے، لیکن جس طرح تم اپنے لیے دعا کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. 7، وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. یعنی یہ ایک اور پہلو بیان ہوا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. یہ سورہ سجدہ ہے، 32 سورہ ہے، 11 آیت. ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگاری کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اب یہ بات بھی واضح کر دی، چونکہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کا یہ قالب، یا جس کو ہم انسان کا جسم کہتے ہیں یا انسان کا حیوانی وجود کہتے ہیں، یہ مٹی کے اجزاء سے بنا ہے. اسی میں تالیف پیدا ہوئی ہے، اسی میں حیات پیدا ہو گئی ہے، زندگی پیدا ہونے کا عمل یہیں زمین پر ہوا ہے. اس کی تفصیل بھی قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں بیان کر دی ہے کہ یہ کن مراحل سے گزر کر ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے. لیکن انسانی شخصیت یہ عناصر کے تعامل سے یا ان کی ترتیب سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انسانی شخصیت براہ راست اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہی شخصیت ہے کہ جو فرشتے موت کے وقت نکال لے جاتے ہیں. تو یہاں اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ملک الموت ہے جو آتا ہے اور آ کر تمہاری اصل شخصیت کو لے جاتا ہے. 8، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایمان والوں کے رفیق ہیں اور موت کے وقت انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. یعنی ایک خاص تعلق ان کا ان انسانوں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جو سچے ایمان والے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں. وہ ان کے لیے اپنی رفاقت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے بشارتیں بھی لے کر آتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ، یہ 41 سورہ ہے، 30-31 آیات ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اس کے برخلاف جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے. یعنی یہ بشارت وہ اہل ایمان کو دیں گے تاکہ جو محشر کا ہال ہے اس میں انہیں تسلی رہے، اور یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اس وقت بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے بعد 9 چیز، وہ قیامت میں بارگاہ خداوندی کے حاضر باش اور تخت الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی اب ایک اور پہلو ان کا بیان ہوا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. سورہ زمر، یہ 39 سورہ ہے، 75 آیت. اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی یہ اس وقت قرب ان کو حاصل ہوگا, گویا اللہ کا تخت ہوگا اور وہ اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے. اسی طرح سورہ حاقہ, یہ 69 نمبر سورہ ہے اور 17 آیت ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی اس طرح گویا قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کیا شخصیات ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے, اللہ کا کیسا قرب انہیں حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ محض کوئی نادیدہ قوت نہیں ہے بلکہ ایک ہستی ہے, اور اس ہستی کے ساتھ, اس حی اور قیوم ہستی کے ساتھ تمہارا زندہ تعلق ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ دوزخ کا نظم و نسق بھی انہی کے سپرد ہوگا. یعنی یہ سب تو خیر کی باتیں تھیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ سورہ تحریم میں یہ 66 نمبر سورہ ہے, 6 آیت میں فرمایا ہے, جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی نہ کریں گے اور وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا. یعنی یہ بھی بتا دیا. قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورت جنت میں بھی ہوگی. یعنی جس طرح یہاں تند خو فرشتے مقرر ہوں گے, وہاں اہل ایمان کے ساتھ محبت اور رفاقت رکھنے والے فرشتے مقرر ہوں گے. ان فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ, یعنی یہ تو مختلف پہلو ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں احاطہ کر لیا گیا ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات ہو رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس سے دسیوں اور معاملات سے بھی متعلق ہوں, لیکن وہ چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جس سے ہمارے سامنے ان کی ایک تصویر بن جاتی ہے. ان فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ قرآن نے جگہ جگہ ان غلط تصورات کی تردید بھی کی ہے جو لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں قائم کر لیے تھے. یعنی ایک ضرورت یہ بھی پیش آ گئی کہ فرشتوں سے متعلق جو غلط باتیں لوگوں نے اخذ کر لیں یا کچھ مشرکانہ توہمات پیدا کر لیے, ان کی قرآن نے تردید بھی کی ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ وہ ہرگز خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں جس طرح کہ یہ احمق سمجھتے ہیں, بلکہ اس کے مقرب بندے ہیں. ان کو یہ تقرب اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ وہ زور و اثر یا ناز و تدلل سے کوئی بات خدا سے منوا سکتے ہیں. یعنی یہ ان کی حیثیت نہیں ہے, یہ ان کا مقام نہیں ہے کہ انہیں بڑا زور حاصل ہو گیا ہے, اثر حاصل ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ گویا ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہو کے ناز سے تدلل سے, جیسے کہ کوئی محبوب اپنی بات منواتا ہے, منوا سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ خدا کے بندے ہی ہیں, بلکہ خدا کی بندگی اور وفاداری کے ہر معیار پر پورے اترنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. یعنی ان کو اگر یہ مقام حاصل ہے, وہ اگر خدا کے مقرب ہوئے ہیں, ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں رسائی دی ہے, تو وہ ان کی بندگی اور وفاداری کے ہر معیار پر پورے اترنے کی وجہ سے دی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق بن گئے ہیں یا ایسی ہستی بن گئے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ شریک ہو گئی. اس طریقے سے کوئی بات منوا لینا تو ایک طرف, وہ خدا کے آگے بات کرنے میں پہل بھی نہیں کرتے. یعنی یہ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بڑھ کر کوئی بات کر ڈالیں, بلکہ ہمیشہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا حکم ملتا ہے. وہ خدا کے آگے بات کرنے میں پہل بھی نہیں کرتے, اور اسی وقت زبان کھولتے ہیں جب انہیں اجازت ملتی ہے, پوچھا جائے, کہا جائے, کوئی بات پیش کی جائے, اس وقت اپنی بات کہتے ہیں. پھر جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب بھی ہمیشہ حد ادب کے اندر رہ کر دیتے ہیں, اور خلاف حق کوئی بات نہیں کہتے. وہ نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں, نہ بطور خود کوئی اقدام کر سکتے ہیں, بلکہ ہر وقت حکم کے منتظر اور خدا کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سورہ انبیاء, یہ 21 سورہ ہے, اس میں 26-29 تک آیات ہیں. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون ومن یکل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین. یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے, وہ اس تہمت سے پاک ہے. فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں. وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے, اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں. ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. تو یہ پوری بات کو یا بیان کر دی ہے اس سورہ انبیاء میں. باقی تاکہ تمام غلط تصورات کی تردید ہو جائے. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جو دیوتوں اور دیویوں کا تصور پیدا ہوا ہے یہ پہلے پہل فرشتوں ہی کے تصور سے آگے بڑھ کر پیدا ہوا. چنانچہ وہ اقوام جو بالکل اسی مقام پر ہیں کہ جہاں دوسرے فلسفے یا اس نوعیت کے دوسرے تصورات آ کے نئی شکل دینے کا باعث نہیں بنے, وہاں پر آپ کو شرک کی یہی صورت نظر آئے گی. تو عربوں کے ہاں بھی یہی صورت تھی, یعنی وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے, جنوں کا نسب اللہ تعالیٰ سے پیدا کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اول یہ بتایا گیا کہ ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں, وہ اللہ کے احکام نافذ کرتے ہیں, وہ بندوں تک پیغام پہنچاتے ہیں, وہ تمہیں موت دیتے ہیں, اس طرح کی معلومات ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں نہیں آئیں, اس سے پہلے بھی انبیاء نے بتائیں. تو لوگوں نے اسی سے اصل میں آگے بڑھ کر ان کا مقام خود متعین کر لیا اور ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا, ان کی پرستش کرنے لگ گئے, ان کے بت بنا دیے. تو جو قدیم اقوام ہیں ان کے ہاں شرک اس صورت میں پیدا ہوا. پھر جب اس کے ساتھ آمیزش ہوئی فلسفے کی, صوفیانہ مشاہدات کی, تو بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور جب بہت آگے بڑھتی چلی گئی تو پھر ہمیں وہ صورتیں نظر آتی ہیں جو مثلا ہم قدیم مصر میں دیکھتے ہیں, قدیم ہند میں دیکھتے ہیں, قدیم یونان میں دیکھتے ہیں, قدیم روما میں دیکھتے ہیں. تو وہاں بات اس سے آگے بڑھ گئی. لیکن اگر آپ عربوں کے ہاں دیکھیں تو وہاں پر شرک کی یہی صورت نظر آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں جن کے بارے میں پیغمبروں نے اطلاع دی ہے, فرشتے, ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے. تو امتداد زمانہ کے ساتھ جب صحیح بات نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہوئی تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے بارے میں پیغمبروں کے ماننے والی امتیں ایسے بعض تصورات پیدا کر لیتی ہیں جس سے شرک در آتا ہے, تو یہی معاملہ فرشتوں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں ہوا. عربوں کے ہاں آپ اگر ان کے پورے شرک کی تفصیل پڑھیں تو یہی صورت آپ کو نظر آتی ہے. چنانچہ یہ لات, عزا جو آپ نام عام طور پر دیکھتے ہیں, منات, یہ فرشتوں ہی کے بت ہیں. تو ان کے ہاں اس کی بنیاد یہ ہے, گویا پیغمبروں کی تعلیم نے ایمانیات کے اجزاء میں جب فرشتوں کو بیان کیا, اس مخلوق کا تعارف کرایا, ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا تقرب عطا فرمایا ہے, تو اس سے کچھ تصورات انسان کے اندر پیدا ہوئے. اور جس طرح نبیوں کا تعارف کرانے کے نتیجے میں انسان وہاں نہیں رکا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی تھی, آگے بڑھ کر بعض اور چیزیں ان سے وابستہ کر لیں. ہم اپنے ہاں مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں حاضر اور ناظر کی بحثیں پیدا ہو گئی, نور اور بشر کی بحثیں پیدا ہو گئی, دنیا کے معاملہ میں تصرف کی بحثیں پیدا ہو گئی, مشکل کشائی کے تصورات پیدا ہو گئے. تو اگرچہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا, پیغمبر کے ذریعے سے تعلیم دی, ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے, لیکن ہمارے ہی اندر بہت سے اس طرح کے تصورات پیدا ہو گئے. تو اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا, جنات کے بارے میں بتایا, پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا, تو لوگوں نے جو توہمات پیدا کر لیے وہی اصل میں وہ شرک ہے جس کی قرآن مجید نے بنی اسماعیل کے بارے میں تردید کی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کی امت میں یا جو لوگ پیغمبروں سے وابستہ ہیں اس طرح کی فلسفیانہ چیزیں تو داخل نہیں ہو سکیں جو ایک لمبے عرصے سے یونان میں, روما میں, ہند میں, مصر میں آپ کو نظر آتی ہیں یا چین کے بعض علاقوں میں نظر آتی ہیں. لیکن فرشتوں کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے شرک کے تصورات ان کے ہاں بھی پیدا ہو گئے. تو قرآن نے ان کی تردید کی اور یہ بتایا کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داریاں ان کو دیے ہوئے ہیں. وہ ادنا درجے میں اپنا کوئی ارادہ و اختیار نہیں رکھتے, ان کو مشکل کشائی کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا, وہ اللہ ہی کے حضور میں سب معاملات کو پیش کرتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کی تردید بھی کر دی. اس کے خاتمے میں تدبر و قرآن کا ایک اقتباس ہے. استاد امام لکھتے ہیں, عقل انسانی عالم لاہوت سے تعلق رکھنے والی ارواح کے تجسس میں ہمیشہ سے رہی ہے. یعنی جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل جیسی نعمت دی ہے وہ روبہ عمل ہو گئی, تو انسان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ میرے اندر جو روح ہے, آپ کہیے یا اصل شخصیت ہے, یا جو یہ غیر مرئی وجود ہے, وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اور اگر میرے اندر یہ وجود ہے تو پھر کیا دوسری اور مخلوقات بھی ہیں. تو انسان کے اندر یہ فطری تجسس موجود رہا ہے, اور اس ضرورت کو اس نے اس شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ اس تلاش میں اگر اس کو کوئی صحیح چیز نہیں مل سکی ہے تو جو غلط سے غلط چیز بھی اس کے ہاتھ آ گئی ہے اسی کا دامن اس نے پکڑ لیا ہے. یہ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ما بعد الطبیعات کو, یعنی اس طبعی عالم سے ماوراء چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے, وہ اپنی اصل شخصیت کو بھی دریافت کرنا چاہتا ہے. اس کو اگر ذرا سی اطلاع دے دی جائے کہ کچھ اور بھی مخلوقات ہیں تو ان کی حقیقت کے بھی درپے ہوتا ہے. یہ بات ہم انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں. انسان اپنی زمین ہی تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کو تجسس پیدا ہوتا ہے, کبھی چاند کی خبر لاتا ہے, کبھی مریخ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کے اسی ذوق تجسس کی تسکین ہے جس کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں, جان جوکھم میں ڈال دی جاتی ہے, خلا میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک زمانے میں ارواح کا تجسس بھی رہا ہے, یعنی جس طرح موجودہ زمانے میں مادی کائنات کے اندر اترنا, اس کو ایکسپلور کرنا, اس کی انتہا تک پہنچنا, یہ ہے کیا, یہ کیسے وجود میں آئی ہے, اس سے انسان کو بڑی دلچسپی ہے. تو قدیم زمانے میں انسان کو یہ بڑی دلچسپی تھی کہ ماوراء الطبیعات کیا ہے, اس طبعی عالم سے ماوراء کیا ہے, میرے اندر اگر کوئی دوسری شخصیت موجود ہے تو کہاں سے آئی ہے. تو اس تجسس کی وجہ سے اگر کوئی صحیح چیز نہیں مل سکی تو کسی نے کوئی فلسفہ تراش دیا, کسی نے اس کائنات کی کوئی توجیہ کر دی, اس میں بعض شخصیات کا تصور دے دیا, جیسے مثلاً ہم ہندو میتھالوجی میں دیکھتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے تصورات پیدا ہو گئے, انسان ان کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی آفتاب بھی ایک دیوتا بن گیا, چاند بھی ایک دیوتا بن گیا, ان کے بندر بھی بن گئے, ان کی پرستش بھی ہونے لگ گئی, اس پر فلسفے بھی وجود میں آ گئے. تو یہ انسان کو جب صحیح چیز نہیں ملی تو اس نے غلط چیز کو بھی پکڑ لیا. اگر کوئی صحیح چیز نہیں مل سکی ہے تو جو غلط سے غلط چیز بھی اس کے ہاتھ آ گئی ہے اسی کا دامن اس نے پکڑ لیا ہے. عرب کے کاہن و ساحر, جنات, شیاطین اور حاطف غیبی کو عالم لاہوت سے تعلق کا ذریعہ سمجھتے تھے. چنانچہ عرب کے جو کاہن اور ساحر تھے, جادوگر تھے یا مذہبی خدمات انجام دینے والے, مندروں میں بیٹھنے والے کاہن تھے, ان کے ہاں جنات سے رابطے ہوتے تھے, شیاطین سے رابطے ہوتے تھے. حاطف غیبی یعنی آسمان سے کوئی آواز آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی سروش کہا جاتا ہے نا, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, تو یہ وہی حاطف غیبی ہے. ہندوستان کے جوتشی اور منجم ستاروں کی گردشوں کے اندر غیب کے اسرار ڈھونڈتے تھے. یعنی انسان نے اپنے ذوق تجسس کی تسکین کے لیے کبھی ستاروں میں روحیں دریافت کر لیں, کبھی آسمانوں میں, کبھی آسمانوں کے برجوں میں, کبھی ستاروں کی گردش میں. چین کے مندروں کے پجاری اپنے باپ دادا کی ارواح کے توسط سے عالم غیب سے توسل پیدا کرتے تھے. یعنی وہاں زیادہ تر آبا پرستی رہی ہے, تو وہاں بھی باپ دادا کی روحوں کو واسطہ بنایا جاتا ہے. وہ چلے گئے ہیں یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور عالم میں ہے, تو اب اس عالم کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے وہ باپ دادا کی روحیں مانوس ہیں انسان اس سے, یہاں رہے ہیں تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک تعلق ہے, یہاں سے میں کوئی رابطہ پیدا کر لوں گا. تو عالم غیب تک پہنچنا انسان کی آرزو رہی ہے. قرآن نے ان تمام غلط وسائل اور واسطوں کی نفی کر دی, یعنی یہ جو کچھ دنیا میں آپ کو ملتا ہے اس کی نفی کر دی, اور ان کے ذریعے سے حاصل شدہ علم کو رتب و یابس کا مجموعہ ٹھہرایا کہ یہ محض تمہارے توہمات ہیں, یہ تم نے کوڑا اکٹھا کر لیا ہے. اور ساتھ ہی یہ حقیقت واضح فرمائی کہ علم الہی کا قابل اعتماد ذریعہ صرف ملائکہ ہے جو انبیاء کے پاس آتے ہیں, اور جتنا کچھ خدا ان کو دیتا ہے وہ بے کم و کاست ان کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ساری بحث اس لیے کرنا پڑی تاکہ انسان نے ارواح کے تجسس میں جو نظریات قائم کر لیے, جن توہمات میں مبتلا ہو گیا, ان سے اس کو نکالا جائے اور اسے بالکل درست جگہ پر کھڑا کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری طبعیات سے ماورا ارواح بھی موجود ہیں جس کو روح الامین کہا قرآن مجید نے, فرشتے بھی موجود ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے, لیکن ان کی اصل حقیقت یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے, ان کو ایسے سمجھنا چاہیے, یہ خدائی میں شریک نہیں ہے, نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہی بات کہنے کی جسارت کرتے ہیں جس کی ان کو اجازت دی جاتی ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. اب آپ سوالات کر سکتے ہیں.
جی, ایک سوال تھا کہ ہمارے جو صوفیاں ہیں وہ جب سلوک کی منازل طے کرتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی, تو یہ فرشتوں سے ملاقات یعنی فرشتے وحی کے علاوہ انسانوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, اس کے کسی امکان کی نفی ہے قرآن مجید؟
قرآن مجید نے یہ تو بتا دیا ہے کہ فرشتے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں مختلف معاملات انجام دے رہے ہیں بلکہ ہمارے نیک کاموں میں شریک بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ بتایا ہے کہ فجر کے وقت جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت میں یہ چیز محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی. تو ہم جب اس دنیا میں اپنے وجود کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں. یہ عام طور پر یعنی ہر انسان کو یہ چیز حاصل ہے, اور یہ کہو میں عارف عامی سب کے سب کبھی نہ کبھی خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں چیزیں ممثل ہوتی ہیں یعنی تمثیل کی صورت اختیار کرتی ہیں. ہمارے سامنے ہمارا والد آ جاتا ہے, ہمارے سامنے ہماری ماں آ جاتی ہے, ہم بعض بزرگوں کی زیارت کر لیتے ہیں, پیغمبروں تک کی لوگ خواب میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے باطن کے اندر جو تمثیلات ہوتی ہیں اس میں جس طرح ہمارے اعزاء اقربا ممثل ہو کر آتے ہیں فرشتے بھی آ جاتے ہیں, یعنی یہ تمثیل ہوتی رہتی ہے. تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ بعض ایسی مشقیں اور ریاستیں کرتے ہیں جس سے جو کچھ عام انسان خواب میں دیکھتے ہیں آپ وہ بیداری میں دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو جس طرح خواب میں آنے والی ہستیاں حقیقی نہیں ہوتیں, اسی طرح بیداری کے عالم میں بھی ان مشقوں کے نتیجے میں جن ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی.
لیکن صوفیاء کے ہاں یہ ارج کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی وہ یہی وجہ ہے کہ اس طرح خدا کا واسطہ پیغمبر سے بذریعہ فرشتہ ہوتا ہے تو وہ بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے ذریعے سے بات کرنا چاہتے ہیں رابطہ کریں.
اس میں آپ صوفیوں کو تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیں, اس دنیا کے اندر دو راستے رہے ہیں ہمیشہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں سے رابطہ پیدا کیا, اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا, انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو نبوت کے منصب پر فائز کیا, اور پھر اپنی ہدایت مجھ تک آپ تک ان کے ذریعے سے پہنچائی. یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ محبت ہے, دلچسپی بھی ہے, ہدایت بھی دیتا ہے, پیغام بھی پہنچاتا ہے, میں یہ خود کیوں نہیں حاصل کر سکتا. یہ چیز ہے کہ جو صوفیانہ مشاغل کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے. اس میں جب انسان نے کچھ مشقیں اور ریاستیں کی تو خود اس کے باطن کی دنیا, ہمارے اندر ایک بڑی دنیا آباد ہے, باطن کی دنیا ممثل ہو کے سامنے آنے لگ گئی, اور پھر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہاں سے مجھے ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم محتاج ہیں کہ اللہ کا کوئی پیغمبر ہو, اس تک پیغام پہنچے, اس کی ہدایت پھر بالواسطہ ہم تک پہنچائی جائے, لیکن انسان اس پہ اکتفا کر لے, اپنی یہ حیثیت تسلیم کر لے, آسان نہیں ہے. اس کو اس میں بڑی رفعت محسوس ہوتی ہے کہ وہ خود ملائے اعلیٰ سے رابطہ پیدا کرے, خود فرشتوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرے. چنانچہ یہ جو صوفیانہ مزاج ہے وہ اس کی صحیح کرتا ہے, اور اس کا کوئی تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں ہے. آپ عیسائی متکلمین کے ہاں دیکھیے, آپ یہودیوں کے ہاں دیکھیے, آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھیے, آپ تمام قدیم اقوام میں یہ تصورات پاتے ہیں. یعنی لوگ کچھ ریاستیں کرتے ہیں, مشقیں کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں وہ ما بعد الطبیعات کی دنیا سے وابستہ ہو گئے. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں. تو ہمارے ہاں اس کو تصوف یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیانہ مذہب کا نام دے دیا گیا.
جو ابھی خواب کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں، تو آج کل جو ہم انسانی طور پہ خواب دیکھتے ہیں، کبھی اچھے خواب ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ انپلیزنٹ ہوتے ہیں، تو ان خوابوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ذرا اشرف المخلوقات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. ہاں میں پوری بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ کہیں قرآن میں یا کہیں پہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے.
ہم جب رات میں سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے، ہمارا اپنا وجود یا ہمارا نفس حقائق کو ممثل کر کے پیش کرتا ہے. لہٰذا جو خواب ہمیں آتے ہیں وہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں، محض بدہضمی کے ہوتے ہیں، ہمارے جسم پر گزرنے والی کیفیات کی تمثیل بننی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے باطن میں چھپی ہوئی خواہشات کہانیوں کی صورت میں جس طرح ایک ڈرامہ وجود میں آتا ہے اس طریقے سے وجود میں آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ موجود ہے، اس کو کبھی کبھی شیطان بھی استعمال کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو پھر کوئی بشارت مل جاتی ہے، کوئی اچھی چیز سامنے آ جاتی ہے. چنانچہ حضرت یوسف کا خواب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا تھا، حرف بحرف صحیح ثابت ہوا. رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خواب بھی حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے. اسی طرح سے بادشاہ کا خواب، وہ تو کوئی پیغمبر نہیں تھا، وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا. ساقی کا خواب، نان پز کا خواب، وہ بھی بیان ہوئے ہیں. ان میں بعض چیزوں کی بشارت دی گئی اور بعض چیزوں کے بارے میں متنبع کیا گیا. تو اس لیے ہمارے اندر یہ فیکلٹی موجود ہے، یہ ہمارے باطن کو بھی ہمیں دکھاتی ہے، اور اسی کو استعمال کر کے شیاطین بھی ہمارے اندر بعض چیزیں ڈال دیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ بھی اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، تو لم یبقی من النبوت الا المبشرات، اب وہ خواب رہ گئے ہیں کہ جو آپ کو بشارت دیتے ہیں. میں نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرے بدہضمی کا نتیجہ ہے تو کیا حقیقت ہوگی، اگر میرے نفس کی تمثیل ہے تو کیا حقیقت ہوگی، اگر میری چھپی ہوئی خواہشوں کی کہانی ہے تو کیا حقیقت ہوگی، اگر میں نے اپنے باطن میں جو دبا رکھا تھا وہ ممثل ہو کے آ گیا تو کیا حقیقت ہوگی. تو کبھی کبھی جب اللہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں تو حقیقت بھی ہوتی ہے.
مطلب یہ کہ اس میں انسان فرق کیسے کرے، کسی کو بھی خواب میں یہ آ سکتا ہے کہ جیسے کیسے کہانی سنتے ہیں کہ کسی باپ کو خواب آیا کہ فلانی جگہ پہ جو اس کا رشتے دار دفن ہوا ہے وہ زندہ ہے، یا بہت قصے اس قسم کے بندے سنتے ہیں. اس میں انسان کیسے فرق کرے کہ یہ محض اپنی ایک سوچ ہے، اپنی کوئی خواہش ہے، یہ واقعی خدا کی طرف سے کوئی
بشارت ہے، یہ کوئی شیطانی سازش ہے؟ میں یہ عام طور پر جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے روئے الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کا جو بشارت کا خواب ہے وہی اللہ کی طرف سے ہوگا، تو باقی سارے کے سارے خواب ہمارے اوپر چھوڑ دیے گئے، ہم ان کے بارے میں جو رائے چاہے قائم کر لیں. تو اگر کوئی بشارت ہوگی تو بندے کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ربی نے دی ہے، اور پھر وہ سامنے بھی آ جاتی ہے. باقی رہی یہ بات کہ کوئی ہدایت اس ذریعے سے دی جائے گی، آپ کو کوئی قرآن سمجھایا جائے گا، کوئی حدیث سمجھائی جائے گی، اس کا کوئی سوال نہیں.
جستجو کرنی چاہیے اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے.
انسان کی فطرت ہے، جب کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جستجو کرتا ہے. آخر حضرت یوسف کے پاس آگے وہ جستجو کرنے کے لیے آئے تھے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص موجود تھا جو انہیں کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ایک تخت آپ کے سامنے حاصل کر دوں گا. تو یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے مادی وجود سے بھی باہر نکل کے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت جگہ جا سکتا ہے؟
جا رہا ہے، اس وقت تو آپ سب دیکھ رہے ہیں. یعنی جو مادہ ہے اس کے قوانین یا اس کے لاز دریافت کر کے انسان وہ کمالات دکھا رہا ہے. میں اس وقت یہاں گفتگو کر رہا ہوں، دنیا بھر میں لوگ اس کو سن رہے ہیں، بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ آج سے 200 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چشم زدن میں ہو گیا ہے. تو ہمارے اندر جو نفس موجود ہے، جس طرح مادے کے قوانین ہیں اس کے بھی قوانین ہیں. قدیم زمانے میں ماہرین پیدا ہوتے رہے ہیں اس کے، موجودہ زمانے میں ابھی لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی. ورنہ جس طرح مادے کے اندر ایک دنیا موجود ہے، ایسے ہی نفس میں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں کے جو صوفی ہیں وہ اسی دنیا کو دریافت کرتے ہیں. اس میں آپ کا کیا سوال ہے؟
سوال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات.
جی یہ غلط بات کہی جاتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد نہیں.
یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بہت ہمیشہ سے یہ سنتے آئے کہ اشرف المخلوقات.
اس طرح کی سب باتیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں. قرآن مجید نے تو بالکل صریح لفظوں میں بتا دیا ہے کہ کہ انسان کو ہم نے بہت سی مخلوقات میں فضیلت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ سب پر دی.
امی صاحب، میرا سوال تھوڑا پیچھے جاتا ہے. آپ نے لات منات اجزاء کے بارے میں بات کی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا انسان کی جو کمپوزیشن ہے، جو ڈی این اے ہے، اس کو ایک خالق کی ضرورت ہے یا اس کا وہ تجسس ہے جو اس کو لے کے جاتا ہے؟
انسان اپنی جب حیثیت کا مطالعہ کرتا ہے تو بغیر کسی تردد اور بغیر کسی تذبذب کے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اپنا ماسٹر خود نہیں ہوں، میں اپنا خالق خود نہیں ہوں، میں ایک بنی ہوئی چیز ہوں. تو جب انسان اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس اپنے اندر پاتا ہے تو عقلی طور پر ڈھونڈتا ہے کہ میرا خالق ہونا چاہیے. بس یہاں تک تو انسان کے باطن کی رہنمائی اس کو مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر انبیاء آ کر بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، بادشاہ ہے، معبود ہے. تو انسان کی عقل تقاضا پیدا کرتی ہے جواب اس کا، اور پورا جواب اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا.
اب جو پیغمبروں کے اندر جو گیپ آتا ہے، جیسے یہ عرب کی کیفیت تھی کہ ایک عرصے تک کوئی پیغمبر نہیں تھے، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ تھا تورات میں اور انجیل میں، اور اس کے گیپ سے انہوں نے خالق کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور انہوں نے لات و منات اور عزا کھلے آئے. یہ ان کا قصور تھا، یہی ہے کہ دیر واز اے گیپ اینڈ دیر واز نتھنگ دیر.
خالق کے معاملے میں انہیں کوئی تردد نہیں تھا، وہ خالق کو مانتے تھے، کبھی کوئی تردد نہیں ہوا. شرک تھا ان کے ہاں، یعنی خالق کا نہ کوئی انکار تھا نہ خالق کے بارے میں کوئی تردد تھا. قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہی کو سمجھتے تھے، مشکلات میں کام آنے والا اللہ ہی کو سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ناواقف نہیں تھے. یہ اللہ کا جو نام ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دیے ہوئے نام ہی کو اختیار کر کے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید میں اپنے اسماء کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان سے متعلق صحیح جگہ پر نہیں رہے، اور یہ خیال کر لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے تو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، ان کے کوئی خصوصی اختیارات ہیں، اگر ہم ان کو پوجیں گے تو ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ بیماری تھی، ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے.
دوسرا حصہ یہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے. جو کانسیپٹ میں سمجھتا کر رہا ہوں اس وقت عرب میں یہ تھا کہ بیٹیوں کی اتنی عزت نہیں کی جا سکتی جتنے کہ بیٹوں کی جا سکتی. تو یہ ایک ڈیمیننگ وے ہے کہ فرشتے جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ کہ ایک ان کا عرفہ مقام تھا جو ہم نے سمجھا؟
بیٹی اور باپ کا جو مقام ہے، یا جس میں بیٹی گویا وجود پذیر ہوتی ہے اور باپ کی اور بڑی لاڈلی بھی ہوتی ہے، بالکل یہی تصور تھا ان کے ہاں. جہاں تک بیٹیوں کو مارنے کا تعلق ہے یا بیٹیوں کی تذلیل کا تعلق ہے، اس کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے یا بیٹیوں کو اپنے وجود کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بار ہو جائے گی، یعنی کما کے نہیں لائے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کسی دوسرے خاندان کا مرہون ہونا پڑے گا. تو یہ خاص طرح کی جاہلیت کی غیرت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے. ایسا نہیں کہ بیٹیوں کے بارے میں ان کے ہاں کوئی خلقی تحقیر پائی جاتی تھی، یہ چیز نہیں تھی ان کی.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے انسانوں سے اور پتھروں سے، تو پھر اس میں انسان کا کیا عمل، کے کیا اس عمل دخل ہے انسان کا اپنے عمل کا؟
نہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو علم دیا، شعور دیا، ہم نے انسان کے سامنے راستہ واضح کیا، ہم نے اس کو خیر و شر دونوں کی تمیز عطا فرمائی، پھر اس کو امتحان میں ڈالا، لیکن وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے، تو اب نتیجہ پھر یہی نکلے گا. نتیجے کا بیان ہے اس میں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ بس میں یہاں سے پکڑوں گا ایک مٹھی میں اور سب کو جہنم میں ڈال دوں گا.
ایک اور سوال ہے سوشل میڈیا پہ، یہ پوچھ رہے ہیں صاحب کہ یتیم پوتا پوتی نواسا نواسی کو دادا نانی کی میراث میں حصے کے متعلق بیان فرمائیں.
میں تو اس پر اپنی رائے بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں، اگر یہ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں دیکھ لیں. میرے نزدیک ان کو ان کے والدین کا حصہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا جائے گا کہ والد یا والدہ جو بھی ہے اس کا حصہ نکالا جائے گا، اور پھر جو نواسے ہیں آپ کے یا پوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا.
انسان کی تخلیق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی.
قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان ہونے کا شرف ہے وہ تو آدم و حوا کو عطا ہوا. سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبص منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنس سے دو لوگوں کو بنایا، ایک آدم اور ایک حوا کو، اور پھر ان دو کے اندر سے بے شمار انسان دنیا میں پھیلا دیے. لیکن انسان کا حیوانی وجود اس سے بہت پہلے وجود میں آیا، اور اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے کہ اس حیوانی وجود کی تخلیق کی ابتدا سمندروں کے کنارے کی کیچڑ سے ہوئی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اسی دور میں آ گئی. یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو تصفیے کے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا، پھر اس کو انسانی شخصیت دی گئی. تو آدم و حوا سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے، انسان کے حیوانی وجود کی ابتدا ان سے نہیں.
سو آدم علیہ السلام اور حوا اسی کی کنٹینیویشن ہے جو پہلے انسان،
یعنی انہی حیوانات میں سے وہ جو انسان حیوان تھے ان کے اندر سے دو کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شخصیت دی. میں قرآن مجید سے یہی سمجھا. اتنی بات بس بتا دی گئی ہے کہ انسان ان مراحل سے گزرا ہے، باقی اب سائنس آپ کے سامنے اس کے بہت سے پہلوؤں کو نمایاں کر رہی ہے، ان کو دیکھیے.
ڈارون جو ہے وہ اسی تھیوری کو جو ہے اس کی بیس ہوتی،
وہ اس سے مختلف چیز ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسان ہی تھا جس کی ابتدا کی گئی، لیکن انسان کے حیوانی وجود اور انسان کے انسانی وجود میں فرق کیا گیا ہے. بلکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن سے بھی کہ اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوتا ہے، 120 دن میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، وہ ایک زندہ وجود ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا، اس کے بعد اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے.
120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی
ہے. روح پھونکی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انسانی شخصیت دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک زندہ وجود ہوتا ہے. تو جو حیوانات وجود میں آئے ان کی صورت وہی تھی جو ہماری ہے، اور جس طرح کہ اب جدید سائنسی تحقیقات سے بھی معلوم ہو رہا ہے بہت سے وہ خصائص بھی رکھتے تھے جو ہمارے حیوانی وجود کے خصائص ہیں. انسانی شخصیت جو شعور رکھتی ہے، سوچتی ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس اخلاقی شعور ہے، وہ ایک مورل بینگ ہے، اس کے اندر جمالیاتی احساس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے دیا ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو عناصر کی تالیف سے پیدا ہوئی ہے. عناصر کی تالیف سے زندگی پیدا ہو گئی ہے، مادے میں حیات پیدا ہو گئی، لیکن شعور اور ذہن جو ہمیں ملا ہے وہ اصل میں ہماری اصل شخصیت کا ہے، اور وہ شخصیت انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، وہ آسمانی ہے. جنات کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ رہتے تھے، اور فرشتے بھی یقیناً یہاں کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، تو دو کے بارے میں تو معلوم ہے. اور جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے وہ تو اب جدید تحقیقات سے بھی معلوم ہو گیا کہ کروڑوں اربوں سال سے موجود ہے.
لیکن جو میرا سوال ہے وہ اس پہ منسلک ہے کہ ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے درمیان، کہ اس نے کہا کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اس سے پہلے کا، مطلب انہوں نے ریمائنڈ کرایا کہ اس سے پہلے کا جو اس نے فساد برپا کیا تھا، تو کوئی اور مخلوق تھی انسان کی طرح کی کہ جو اس سے پہلے ہوتی، جس کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا اور پھر اثر نو انسان کی تخلیق ہوئی ہے؟
ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی جو آپ نے بیان فرمائی ہے، بات ایسے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں اختیار اور اقتدار دوں گا. اس پر سوال کیا فرشتوں نے کہ اگر آپ اختیار اور اقتدار دیں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا. اس کے لیے ماضی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات تو جیسے ہی کہی جائے گی ہر عاقل اس پر یہ سوال کرے گا کہ جب آپ اختیار بھی دے رہے ہیں اقتدار بھی دے رہے ہیں تو بنے گا کیا؟ خالص عقلی نتیجہ ہے جو انہوں نے نکال کے دکھا دیا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی سر, جیسے کہ آپ نے فرشتوں کے حوالے سے ملٹیپل قرآن کی آیات بیان فرمائی, تو اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیلز فرشتوں کے حوالے سے کیوں دی؟ مطلب کچھ تھوڑی بہت ہی باتیں کافی ہو جاتی اور اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں. مطلب یہ تو بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے وضاحت کی, اس کی کوئی خاص ریزن؟
جی میں نے بہت تفصیل سے یہ عرض کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات واضح نہ کر سکا ہوں, کہ جب قرآن نازل ہوا تو جو اس کے اولین مخاطبین ہیں مشرکین عرب, وہ فرشتوں کے بارے میں بہت سے توہمات میں مبتلا تھے. ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا چکے تھے. ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. وہ ان کی عبادت تک کرنے پر آ گئے تھے, ان کے بت بنا کے ان کو پوچھتے تھے. اس لیے بہت تفصیل سے یہ بتانا پڑا کہ فرشتے کون ہیں, وہ عباد الرحمن ہیں, وہ مشکل کشائی نہیں کرتے, اللہ کے حکام کی پیروی کرتے ہیں, اور پھر ان کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کرنی پڑی. تو یہ مخاطبین کے لحاظ سے ہوا ہے. میں نے یہ تمثیل بیان کی تھی کہ یہی صورتحال جنات سے متعلق بھی ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جنات کا ذکر قرآن میں ہوتا, لیکن وجہ کیا بن گئی؟ عرب کے لوگ جنات کے بارے میں کچھ توہمات میں مبتلا تھے, کچھ مشرکانہ تصورات رکھتے تھے. تو اس لیے قرآن مجید کو تفصیل سے بتانا پڑا کہ جنات کیا ہیں, ان کی زندگی کیا ہے, ان کی طرف ہدایت کیسے آتی ہے, ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ مخاطبین کے لحاظ سے ضرورت محسوس ہوئی, ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ان تفصیلات کو عام حالات میں پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر اس لیے آنا ضروری تھا کہ عیسائیوں نے ان کو ایک خدا کا مقام دے دیا تھا ایز اے ہولی گھوسٹ جو ٹرینیٹی کے یہاں پر.
جبرائیل تو ایک بڑا مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ مسیحیوں کے ہاں بھی تھے. اسی طرح خود یہود کے ہاں جبریل دشمنی پر بات پہنچ چکی ہوئی تھی. یعنی قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جبریل تو میری طرف سے آتے ہیں اور میرے مقرب فرشتے ہیں, تو جو آدمی جبریل کی میکائیل کی دشمنی پر کھڑا ہے پھر وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اس وجہ سے جو مخاطبین ہیں ان کے لحاظ سے بات کرنی پڑتی ہے.
سر یہ جو بعض دفعہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں پہ ہوا, دنیا بھر میں شور مچا ہوا ہے کہ جو کچھ حکومتیں ٹارگیٹ کلنگ کر دیتی ہیں کچھ شخصیات کا بعض دفعہ, اور اس میں کیا اس کے اندر ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن کیا اس میں کوئی وجہ ایسی ہو سکتی ہے کہ اس پہ کسی رد فساد کے لیے یا کوئی بڑی برائی ختم کرنے کے لیے کوئی اس کا اخلاقی جواز یا کوئی حسن ظن رکھا جا سکتا ہو یہ کام کرنے کے لیے؟
ہم انسانوں کو یہ حق کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام کریں گے تو یہ کیا ضمانت ہے کہ وہ حق و انصاف کے لیے کریں گے؟ ان کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ دنیا میں کھڑے ہیں, وہ خدا نہیں ہیں, وہ دلوں کے حال نہیں جانتے, نہ ہم ان کے دل کا حال جانتے ہیں. اس لیے قانون کے مطابق انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے. اچھی حکومتوں میں قانون کو مستعد ہونا چاہیے, پولیس کو, دوسری جو ایجنسیاں ہیں انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں, وہ مجرموں کے بارے میں ضروری چیزیں سامنے لائیں اور وہ عدالتی نظام میں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں. اگر پروسیکیوشن میں, عدالتی نظام میں کوئی خامی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے, نہ کہ آپ لوگوں کو بے گناہ پکڑ لیں, ان کو جہاں چاہے لے جائیں, وہ تو پھر آپ کی ثوابدید ہے. تو اس میں تو انسانوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ وہ نہ کسی کا بدلہ لیتے ہیں, نہ کسی انتقام کی خواہ میں مبتلا ہوتے ہیں, نہ وہ کوئی غلط اقدام کرتے ہیں, نہ ان کے فیصلوں کے پیچھے کوئی تعصبات ہوتے ہیں. تو ایسا فرشتہ میں تو نہیں مان سکتا انسانوں کو. اس لیے مجھے ہر حال میں اصرار کرنا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. آپ قانون کی عدالت میں لائیے, اپنا مقدمہ ثابت کیجئے, ورنہ آپ کسی آدمی کو 10 گھنٹے کے لیے بھی حراست میں نہیں رکھ سکتے.
لیکن جیسے یہ ابھی آپ کے بعض دفعہ آپ کی حکومت سے باہر ہوتے ہیں لوگ, اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایرانی جنرل کا معاملہ ہوا پچھلے دنوں, تو اس میں کیا آپ کو رد فساد کا کوئی جواز ان کے لیے بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل لاء میں تو لے کے آنا ان کی نظر میں بہت مشکل یا ترغیب ناممکن بات تھی. ابھی
ناممکن کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی اس کو نہیں مانتی. یعنی آپ فیصلہ کریں گے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی ایسی تخریبی نوعیت کی سرگرمیاں کر رہے تھے. اچھا ایسا تھا تو آپ کو نوٹس دینا چاہیے تھا, آپ کو بتانا چاہیے تھا, پھر آپ ایٹ وار ہو جاتے, آپ فیصلہ کرتے کہ ہم برسر جنگ ہیں, پھر آپ یہ بتاتے کہ آپ اپنا جو کچھ بھی دفاع کرنا ہے کر لیجئے, ہم چونکہ جنگ ہے. دیکھیے جنگ کے اپنے قوانین ہیں, جنگ میں تو مارا جاتا ہے, میزائل بھی چلتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا المیہ ہوا اس کے نتیجے میں. یعنی جواب دینے والوں نے اپنی جس استعداد کا مظاہرہ کیا ہے اس پر میں کیا داد دوں انہیں. یعنی انہوں نے ایک پورے جہاز کو گرا دیا اور اس میں کوئی 172 کے قریب بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. تو اس طرح کی حرکتوں کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. جب ہم جنگ کرتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم برسر جنگ ہیں. فرض کر لیجئے کہ جن صاحب کو اس طریقے سے ہلاک کیا گیا ان کے کوئی جرائم تھے, تو پہلے وہ دنیا کے سامنے آنے چاہیے تھے, اس کا بیان ہونا چاہیے تھا, ان کو موقع ملنا چاہیے تھا, ان کو ان کی حکومت کو, کہ وہ اس کے بارے میں جو بات کہنا چاہتے ہیں کہیں. پھر آپ کے یہاں عالمی عدالتیں موجود ہیں, آپ مقدمہ چلا سکتے تھے اور بہت سی چیزیں ہو سکتی تھیں. تو جنگ کا بھی ایک جواز ہوتا ہے, لیکن جنگ علانیہ ہوتی ہے. اس طرح کی بزدلانہ چیزوں کو جنگ نہیں کہا جاتا. تو میں تو ان میں سے کسی چیز کی بھی, میرا خیال ہے کہ کسی باضمیر انسان کو بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اس طرح آپ ایک فساد کو ختم کرتے ہیں اور آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یعنی ایک آدمی کو آپ نے مارا اور اس کے بعد جواب میں کیا ہوا, ایک پورا کا پورا بے گناہ لوگوں کا جہاز زمین پر گر گیا. اب آپ فرما رہے ہیں غلطی ہو گئی, یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اس کے بعد اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جہاز تہران سے بتایا جاتا ہے کہ اڑا ہے, یعنی یہ نہیں کہ کہیں اور سے آ رہا تھا.
والی بات ہے, ہائے ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا.
تو ذرا ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ جن کی مائیں, جن کے بھائی, جن کے بیٹے اس جہاز میں موجود ہوں گے. آپ نے اپنے جنگی جنون کی نظر کر دیا. دونوں گروہوں کے لیے یہی اصول ہے کہ ان کو اگر لڑنا ہے تو علانیہ لڑیں, جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں. بعض وقت کرنی پڑ جاتی ہے جنگ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جنگ سے. امن ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور امن بڑی نعمت ہے, لیکن اگر کرنی ہے تو جنگ کے بھی کچھ قوانین ہیں, ان کے تحت کی جائے گی. اور کسی کو آپ نے انفرادی طور پر سزا دینی ہے تو اس کے بھی کچھ قوانین.
صاحب, اس بحث سے تھوڑا مختلف سوال ہے, کیا جوش ریلیجن میں یا تالمود میں یا تورات کے اندر آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہے؟
جی بالکل ہے. آخرت کا کانسیپٹ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تمام پیغمبروں کی ہدایت ہے یہ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں منتخب کیا اور ان کی جزا و سزا بھی دنیا میں قائم کر دی, تو اس کا ذکر وہاں غلبہ پا گیا ہے. ورنہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. انبیاء بنی اسرائیل اس کی پوری دعوت دیتے ہیں. آپ بائبل میں دیکھیں, آپ یرمیہ کو پڑھیں, آپ یسیہ کو پڑھیں, وہ سب اس معاملے میں منادی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. حضرت مسیح نے تو اس کو بالکل انتہا تک پہنچا دیا. یہ سب بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں جتنے بھی. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے. حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب پیغمبر اسلام ہی لے کر آئے ہیں. لیکن فرقے آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی بنتے رہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بن رہے ہیں, فرقے بنتے رہتے ہیں. تو اس لیے میرا تو اس معاملے میں وہ رویہ نہیں ہوتا. میں یہود کو, نصارہ کو, سب کو اپنے بھائی سمجھتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. قرآن مجید نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ آئیے اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مانی ہوئی بات ہے. اس میں اختلافات ہیں, ان اختلافات پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں.
گاندھی صاحب, موویز بنانا ایک بہت اچھا آج کل میڈیم سمجھا جاتا ہے کسی بات کو پہنچانے کے لیے, اور ایران میں کافی کوشش کی گئی کہ انہوں نے رسولوں کا میسج پہنچانے کے لیے ان پر ڈاکیومنٹریز بنائی, خاص موویز بنائی. تو آج کل ایک سیریز ہے نیٹفلکس پہ جس کا نام ہے مسایا کر کے, جو بہت زیر بحث ہے کہ انہوں نے آخرت کے معاملات کو ویڈیو کی شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان میڈیم کو بات کو کنوے کرنے کے لیے کیا مسلمانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا یہ ذریعہ جو ہے یہ صحیح ہے جس میں دکھایا جائے کہ ایک شخصیت جو ہے جو رسول کا مقام رکھتی ہے یا کوئی نبی کا مقام رکھتی ہے؟ تو کیا یہ
بڑا پاورفل میڈیم ہے؟ آپ اس کو ضرور استعمال کریں. ہمارے یہاں بعض چیزوں کے بارے میں حساسیت ہے, وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بتدریج اب کم ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صحابہ کرام کو اب دکھایا جا رہا ہے. میرے نزدیک اصول میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا, لیکن شخصیات سے ہماری محبت یا ان کی عظمت کا جو احساس ہوتا ہے اس میں بعض چیزیں معنی محسوس ہوتی ہیں, تو اس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. اس کا تعلق لوگوں کی حساسیت سے ہے, اصولاً کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر ہوتا.
جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیغمبر جو ہیں وہ خدا سے ان کو میسج ملتے ہیں فرشتوں کی نسبت سے, پھر وہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں, تو آدم علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر تھے, لیکن وہ کس کے لیے پیغام لے کر آئے؟ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا.
اپنی اولاد کے لیے.
وہ لیکن اگر ان کی اپنی اولاد اگر نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا, وہ تو دو لوگ
تھے, وہ تو کبھی بھی باز نہیں آتے. انسان تو ایسے ہی رہے گا ہمیشہ, اسی لیے وقت ختم ہو گیا.